الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. پچھلی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے کئی وصیتیں ہم نے دیکھی، عقیدے سے متعلق، اتباع سنت اور صحابہ کے منہج سے متعلق، اور اسی طرح سے بعض عبادات اور اخلاقیات سے متعلق کچھ باتیں اس میں ہم نے دیکھی. اسی سلسلے کو مزید آگے جاری رکھتے ہوئے اور کئی ابواب ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے وہ احادیث ہم دیکھیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مختلف احکام کی وصیت کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعوهن حتی اموت، میرے خلیل نے مجھ کو تین چیزوں کی وصیت کی ہے، مرنے تک ان تین کاموں کو میں نہیں چھوڑوں گا. صحابی کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جس انداز میں وہ کہہ رہے ہیں آپ غور کریں، اوصانی خلیلی، میرے دوست نے، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت ہی قریبی دوست ہو، جس سے قلبی تعلق انسان کا ہو. میرے خلیل نے مجھ کو تین باتوں کی وصیت کی ہے اور مرنے تک میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کا مزاج کیسا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سنتے تھے تو اس پر عمل کا جذبہ ان کے دلوں میں ہوتا تھا. علم کا مقصد، علم کا اصل نتیجہ اور ثمرہ عمل ہے. علم اسی لیے کہ آدمی کا عمل صحیح ہو، لیکن علم کے بعد اگر عمل نہ آئے تو علم وبال بن جاتا ہے اور وہ علم چھین لیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے تین باتوں کی مجھ کو تاکید کی، وصیت کی، لہذا ان چیزوں کو میں مرنے تک نہیں چھوڑوں گا. مومن کا یہی طرز ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، ان پر عمل کرنے کا جذبہ موت تک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک آدمی آج کیا اور کل چھوڑ دیا. غریب تھا، خوب عمل کرتا تھا، خوب نمازوں کا پابند تھا، جاب مل گیا، تجارت بڑھ گئی، نمازیں چھوڑنا شروع کر دیا. تو ایک آدمی عمل سہولت کی وجہ سے نہ کرے، آج کچھ نہیں کام تو چلو کام کر لیتے ہیں، دینی دروس میں آنا، ایسی فالتو ہیں تو چلو چلتے ہیں، کام والے ہو جائیں گے تو چھوڑ دیں گے. نہیں، دینی عمل رکاوٹوں کے باوجود کرنا اور پابندی سے کرنا، یہ انسان کو قیمتی بناتا ہے. وہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی اس کی نگاہ میں اس عمل کی قدر ہے. رکاوٹوں کے باوجود جب آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے عمل سے وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میرے نزدیک یہ چیز اتنی قیمتی ہے کہ رکاوٹیں آنے کے باوجود بھی میں اس کو کروں گا. تو یہ ثبوت دینے کے لیے مصیبتیں اور رکاوٹیں آتی ہیں. جیسے آج دیکھیے بارش صبح سے لگی ہوئی، ہاں ہم لوگ بھی سوچ رہے تھے معلوم نہیں لوگ آئیں گے کہ نہیں. تھوڑا خیال تو آتا ہے بدگمانی کا دل کے اندر کہ لوگوں کے بھی مشاغل ہیں اور بارش میں کون نکلتا ہے باہر. لیکن اللہ کے کرم سے دیکھیے آپ لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے، ہم لوگوں کے آنے کو بھی اللہ قبول فرمائے. رکاوٹیں زندگی میں آتی ہیں، لیکن واقعی عمل کی قدر، واقعی عمل قیمتی کب بنتا ہے؟ جب رکاوٹوں کے باوجود آدمی اس کو کرے. زندگی میں ہمیشہ اس بات کا اہتمام کریں. تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، صوم ثلاثة ایام من کل شہر، ہر مہینے میں تین دن کے روزے. تین دن کون سے؟ 13, 14, 15، جنوری فروری نہیں، چاند والی تاریخیں، کیلنڈر کی تاریخ نہیں، چاند کے اعتبار سے 13, 14, 15، ان تین دنوں کے روزے رکھنا. مجھے تاکید کی کہ روزے رکھنا، میں مرنے تک نہیں چھوڑوں گا. تین دن کے روزوں کا ثواب کیا ہے؟ ہر نیکی کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا. ایک نیکی کا ثواب من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اس کو 10 گنا ملتا ہے. تو 3 روزے رکھے گا تو کتنی روزوں کا ثواب ملے گا؟ 30. اگر ہر مہینے رکھے تو ہاں، یعنی پورا مہینہ ثواب اور پورا سال ثواب، گویا کہ ایک آدمی زندگی بھر روزے دار رہا. کہا کہ مجھے وصیت کی 3 روزے مہینے میں رکھنا. اور وصلاۃ الضحا، صلاۃ الضحا چاشت کی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد ذرا سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے اور گرمی شروع ہو جائے، ریت گرم ہونے لگے، اس وقت میں وہ نماز پڑھی جاتی ہے زوال سے پہلے. سورج نکلنے کے بعد تھوڑا اونچا ہو جائے، گرمی شروع ہو جائے، حرارت محسوس ہو، اور زوال سے پہلے ہو، زوال سے پہلے تک کا اس کا وقت ہے. کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت سے لے کے 12 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، کوئی خاص عدد اس کا نہیں ہے. لیکن یہ جو نماز ہے، یہ 2 رکعتیں بھی اگر آدمی میسر ہوں پڑھ لے اگر آدمی، تو پورے بدن کے جتنے بھی جوڑ ہیں، حدیث میں کہ 360 جوڑ ہیں آدمی کے بدن میں، کتنے جوڑ ہیں؟ 360. یہ نماز ان 360 جوڑوں کے بدلے صدقہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا. اگر جوائنٹس نہیں ہوتے انسان کے جسم میں تو لقمہ کیسے بناتا؟ تم مجھ کو کھلاؤ میں تم کو. بلکہ وہ بھی ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ انگلیوں کے جوڑ نہیں ہوتے تو کیا کرتا، لقمہ کیسے بناتا. تو آپ سوچیے، جو جوڑ اللہ نے بنائے ہیں انسان کے جسم میں، یعنی جوڑوں کی وجہ سے انسان حرکت کر سکتا، ورنہ حرکت ہی نہیں کر سکتا تھا. لکڑی کا ٹکڑا جیسے پڑا ہوا زمین پر ہے، آدمی ویسی ہوتا. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. تو یہ جو نماز ہے، گویا کہ ہر دن آدمی جب اس کو پڑھے تو وہ 360 جوڑوں کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. کوئی آدمی کر سکتا ہے 360 صدقے؟ لیکن یہ نماز پڑھے تو وہ ہو گئے 360 روزے، اور یہ کیا ہوا؟ 360 صدقے. اور ونوم علی وتر، اور تیسری نصیحت اور وصیت مجھ کو کی، وتر پڑھ کے ہی سونا. ونوم علی وتر، یعنی وتر پڑھ کے سونا. وتر پڑھ کے سونا لازم نہیں ہے، لیکن لوگ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ کہ جو رات میں سو جائیں تو ان کو پکا نہیں ہوتا ہے کہ اٹھ پائیں گے کہ نہیں، اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ رات کے اول حصے میں وتر پڑھ لیں، تہجد میں اٹھ گیا تو پڑھے، ورنہ اس کی وتر ضائع نہیں ہوگی. دوسرا وہ آدمی جس کا معمول ہے کہ آخری وقت میں وہ تہجد پڑھتا ہے اور وتر بھی پڑھتا ہے، اور اس کے لیے کوئی خدشہ نہیں ہے، یعنی وہ کم سے کم آدھا درجن مرتبہ الارم بند نہیں کرتا ہے. کئی لوگ کیا ہوتے ہیں، بعض لوگ تو 1 سے زیادہ الارم رکھتے ہیں کہ پہلا اگر فیل ہو جائے تو دوسرا، دوسرا فیل ہو جائے تو تیسرا، کبھی نہ کبھی تو اٹھے گا. لیکن واقعی ان کی ہمت کی بھی داد دینا چاہیے. ہاں، اتنی مرتبہ بجتا ہے، ہر مرتبہ بند کرتے ہیں. وہ آخری الارم کون سا ہوتا ہے؟ بیوی کا، وہ ان کو اٹھاتا ہے. اٹھو نے تو موبائل پھینک دوں گی، بول دے کچھ اس طرح سے تو اٹھ جاتے. تو جس کو یقین ہے کہ وہ آخری وقت میں اٹھے گا، ایسا آدمی آخری وقت میں وتر پڑھے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے. اور جس کو مشاغل ہیں یا تھکن ہے یا کچھ اور مسائل ہیں، وہ احتیاط کا راستہ اپنانا چاہتا ہے، اس کے لیے اول وقت میں وتر پڑھنا بہتر ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے. دونوں طریقے ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گنجائش رکھی ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا تلقین کی تھی؟ احتیاط کا راستہ. کیا؟ وتر پڑھنا اور پھر سونا، وتر پڑھنے سے پہلے سونا نہیں. تو 3 اعمال ہیں. ایک، پہلا کیا ہے؟ ہر مہینے کے 3 روزے، یہ نفل روزے ہیں، لازم نہیں ہے. 2، چاشت کی نماز جس کو صلاۃ الضحا یا صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، دونوں ایک ہی نام ہے، ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. اور تیسرے، وتر پڑھ کے سونا. دو نمازیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. ایک دن کی شروعات کی نماز ہے, دوسرے دن کی آخری نماز ہے. ایک نماز کون سی ہے؟ فجر کی دو رکعت سنت, سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. اور دوسری ہے وتر, سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ پہلی اور وہ آخری ہے. تو یہ دونوں نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, تو اس لیے یہ نماز چھوڑنا نہیں چاہیے. اگرچہ وہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے اور بہت مؤکد سنت ہے. وتر کی نماز بہت مؤکد ہے. تو جیسے دن میں مغرب کی نماز ہے دن کے اختتام پر, اسی طرح سے رات کے اخیر میں ایک اور نماز ہے, وہ بھی کیا ہے؟ وتر ہے. دن میں مغرب کی نماز وتر ہے اور اسی طرح سے رات میں یہ وتر ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو جس کو بھی ہو سکے, اگر وہ چاہتا ہے کہ پورے مہینے کے روزوں کا ثواب اس کو مل جائے, بھلے سال بھر نہ کر سکے, جیسا بھی میسر ہو اس کو یہ کام یہ عمل کرنا چاہیے. گرمی میں نہیں کر سکتا ہے, سردیوں میں کرے. سردیوں کے روزے کیا ہیں؟ آسانی سے ہو جاتے ہیں, تو آدمی ان کا اہتمام کر سکتا ہے. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. باب نمبر 7, جس میں تقوی اور جہاد اور ذکر و تلاوت کا ذکر ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رجلا جاءه فقال اوصني. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ کو وصیت کیجئے. فقال سألت عما سألت عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلک. تو نے مجھ سے وہی سوال کیا ہے جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا اس سے پہلے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اوصیک بتقوی اللہ فانہ رأس کل شیء. میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, میں تمہیں اللہ کی خاطر پرہیزگاری اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں. فانہ رأس کل شیء, اس لیے کہ وہ ہر چیز کی جڑ ہے, ہر خیر کی بنیاد ہے, ہر خیر کی جڑ ہے. وعلیک بالجہاد, اور تمہارے لیے جہاد لازم ہے, جہاد کا اہتمام کرو. فانه رہبانیت الاسلام, اس لیے کہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے. وعلیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن, اور اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو. فانه روحک بالسماء, اس لیے کہ وہ تمہارے لیے آسمان میں راحت ہے. وذکرک فی الارض, اور زمین میں تمہارا ذکر ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں, اور یہ حسن روایت ہے, شیخ الالبانی نے اس کو صحیحہ میں ذکر کیا ہے. کیا مطلب ہے اور کیا باتیں ہیں؟ نمبر 1, میں تم کو تقویٰ کی, دیکھیں پھر تقویٰ آ گیا, اس کی تکرار اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. بلکہ اس حدیث میں ایک اور بات بیان کی, فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ, سارے دین کی, ساری خیر کی, ساری باتوں کی اصل بات, جڑ بات, سو بات کی ایک بات تقویٰ. جیسے آدمی کہتا ہے نا, سو بات کی ایک بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کی جڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے تو باقی سب خیر آئے گی, یہ نہیں ہے تو نہیں آئے گا. ساری خیر کی اصل اور بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تقویٰ کیا؟ اللہ کے خوف سے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا. اللہ کے ڈر دکھاوے کی وجہ سے نہیں, اللہ کے لیے ان تمام کاموں کا اہتمام کرنا جو اللہ کو پسند ہے, ان تمام کاموں سے بچنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ کے ڈر سے, ڈر بھی ہو اور بچنا بھی ہو, ڈر بھی ہو اور بچنا بھی ہو, دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں یہ تقویٰ ہے. تو کہا اسی کا بتقو اللہ فانہ رأس کل شیء, اس لیے کہ وہ تمام چیزوں کی جڑ بنیاد ہے. وعلیک بالجہاد, اچھا تقویٰ ہوتا کہاں ہے؟ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا ویشیر الی صدرہ. ایک روایت میں ثلاث مرات آپ نے کہا تقویٰ یہاں ہوتا ہے, تقویٰ یہاں ہوتا ہے, تقویٰ یہاں ہوتا ہے. اور اشارہ کہاں کیا؟ سینے کی طرف. تو تقوی دل میں ہوتا ہے, لیکن جب دل میں تقوی آتا ہے تو پھر زندگی میں, عملی زندگی میں بھی آتا ہے. تو اصل کہاں ہونا چاہیے تقوی؟ دل میں. اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے, یعنی کہ آدمی ظاہر میں عمل کرے لیکن دل میں تقوی نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں ہے. اصل زندگی میں دل میں تقوی ہونا چاہیے. دوسری چیز, وعلیک بالجہاد فانہ رہبانیت الاسلام. جہاد کیا ہے؟ جہاد اللہ کی خاطر مجاہدہ کرنا, وہ چھوٹے سے لے کے بڑا اور ظاہر سے لے کے باطن سب قسم کے جہاد اس میں آتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ جہاد. تو جہاد میں وہ ساری کوششیں آتی ہیں جو نفس کے خلاف, نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف, کفار کے خلاف, فاسقین, فجار, منافقین کے خلاف, ان سب کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے. جہاد کی چاروں قسمیں ہیں. ایک جہاد کس کے خلاف ہے؟ ہمیشہ ساتھ رہنے والا دشمن, اندر والا. کون ہے وہ؟ نفس. اس کے خلاف جہاد. دو, دوسرا جہاد شیطان, باہر والا دشمن جو کہ بہت بڑا دشمن ہے, جنت سے لایا ادھر اور جانے میں بھی رکاوٹ, رستے پہ بیٹھا صراط مستقیم پہ, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو دوسرا جہاد اس سے ہے, اس کی وسوسوں کے مقابلے میں, نفس کی چاہتوں کے مقابلے میں. تین, کفار و مشرکین جو اسلام سے باہر کے ہیں, وہ بھی یہ بھی اندر باہر, وہ بھی باہر والے. کون؟ کفار و مشرکین جو اسلام کے خلاف علمی یا اسی طرح سے مالی یا پھر والا جہاد کرتے ہیں اس کے خلاف, لیکن اس کی شروط ہیں. ٹیررزم اور جہاد ایک نہیں ہے. چار, منافقین اور فاسقین کے خلاف جہاد, اہل باطل, اہل بدعت کے خلاف جہاد, یہ علمی جہاد ہوتا ہے. اور اگر حاکم کے پاس طاقت ہے تو طاقت سے ان کو روکے گا گمراہی پھیلانے سے. یہ چار قسم کا جہاد ہے. جس آدمی کی استطاعت جو ہے وہ کرے گا. جیسے کوئی آدمی علم والا ہے, وہ علم کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائے گا, اہل باطل کا رد کرے گا قلم سے, قول سے. اور اگر کسی کے پاس مال ہے, وہ مال خرچ کرے گا انہی علم کی باتوں کو عام کرنے کے لیے, علماء کے تعاون کے طور پر, مساجد کے قیام, مدارس کے قیام سے وہ یہ کرے گا. کوئی حاکم ہے مسلمانوں کا, تو حاکم اپنی تلوار کی طاقت سے مشرکین جو مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں, حملے کرتے ہیں, دفاع کرے گا. اور اگر کسی کے خلاف وہ کاروائی کرتے ہیں تو ان کے خلاف جنگ کر کے ان کو محفوظ کرے گا. اگر یہ نہیں ہے, حاکم ہے, اندر کے باطل والے اہل باطل اگر گمراہی پھیلاتے ہیں, طاقت سے ان کو روکے گا, ان کو سزا دے گا, ان کو روکے گا, اہل حق کو ان کے اوپر غالب رکھے گا. تو اس طرح سے جو طاقت ہے, یہ چار قسم کے جہاد ہیں. تو کہا کہ وعلیک بالجہاد, تمہارے لیے جہاد لازم ہے. جہاد مجاہدے کو کہتے ہیں. راحت کے بالمقابلے میں مجاہدہ ہے. آسانی کی زندگی, راحت کی زندگی, کھاؤ پیو ایک دم ٹائم پہ, کھانا چاہیے ٹائم پہ, ہاں پانی چاہیے کھانے کے ساتھ, فلاں چیز چاہیے, اچار چاہیے, اور اس کے بعد چائے چاہیے, کپڑے ایک دم پریس کیے ہوئے چاہیے, گاڑی ایک دم اوکے ہماری ریڈی چاہیے, سادہ سفر نہیں, موٹا یہ نہیں, ہم کو اچھا چاہیے ایک دم سب کچھ. یہ جو عیش و عشرت والی زندگی ہے انسان کو نکما بناتی ہے. مسلمان کو کیا چاہیے؟ وہ مجاہدے والی زندگی جیے, کبھی کبھی راحت بھی اختیار کر لے, کبھی کبھی لذت بھی اختیار کر لے. لذتوں کا عادی نہ ہو, راحت کا عادی نہ ہو, مجاہدے کا عادی ہو. کیوں؟ مجاہدے پر ہدایت ہے, راحت پر نہیں. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. والذین جاہدوا, جنہوں نے جہاد کیا, مجاہدہ کیا, مکی صورت ہے, مکی آیت ہے, جنگ نہیں تھی جبھی, جنہوں نے مجاہدہ کیا پینا ہمارے دین کے معاملے میں, ہماری رضا کے معاملے میں, ہماری پسند کے معاملے میں, ہماری خاطر, کیا ہوگا؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم اپنی راہوں میں ان کی رہنمائی کریں گے, غلط راہ میں چلنے نہیں دیں گے, سیدھے راستے کی ہدایت ان کو دیں گے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ان کو ایسی راہوں میں چلائیں گے کہ جو ایمان کی ترقی، تعلق مع اللہ، کیفیات اور ساری خیر والی رحمت والی راہ ہوگی ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. نیکی کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا. مجاہدہ جب کریں گے ہدایت، جتنا مجاہدہ اتنی ہدایت، مجاہدہ نہیں اب اللہ ہدایت دے گا نہیں، اللہ کی مرضی. کیونکہ آدمی کو حق کے قبول کرنے کے لیے تکلیف ہوتی. آدمی دین پر چلے گا اور مٹھائی مٹھائی نہیں، کبھی سماج اس کے خلاف ہوگا، کبھی نفس مخالفت کرے گا، کبھی شیطان اس کو عمل کرنے نہیں دے گا، وسوسے ڈالے گا، پریشان کرے گا، کبھی اہل باطل ستائیں گے. کوئی پرابلم نہ ہو میں دین پہ چلوں گا، نہیں ہوتا ایسا. رکاوٹ کے بعد آدمی جب دین پہ جمتا ہے، وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. جب تک تو صبر کا راہ، صبر کے راستے پر نہیں چلے گا، اللہ کی نصرت نہیں آئے گی. جب تک کہ صبر کی تکلیف اور مشقت برداشت نہیں کرے گا، تب تک کہ اللہ کی طرف سے نصرت نہیں آئے گی. اللہ کی مدد پانے کے لیے تجھ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا. تو یہاں پر کیا کہا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ہدایت مشقت اور مجاہدے پر آتی ہے. کہا کہ عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَةُ الْإِسْلَامِ، اس لیے کہ جہاد اسلام کی رہبانیت ہے. رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ رہبا سے لفظ بنا ہوا ہے. رہبا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. رہبا و رہبا، ڈرنا، اللہ سے ڈر کے لذتوں کو چھوڑنا، یہ رہبانیت ہے. اللہ کے خوف سے لذتوں کو چھوڑنا یہ رہبانیت ہے. یہ عیسائی لوگ کرتے تھے، اسلام میں نہیں ہے رہبانیت. کیوں؟ اس لیے کہ حلال لذتوں کو چھوڑنا اللہ نے لازم کیا نہیں. جو اللہ نے حلال کیا ہے استعمال کرنا منع نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ لذتوں کو حرام. تم حرام مت کرو لیکن عادی بھی مت بنو. اس کے بغیر نہیں چلتا مجھ کو، تو یہ عادت نہ ہو. بغیر پنکھے کے نہیں چلتا، فلاں چیز کے بغیر نہیں چلتا. انسان لذتوں کا عادی نہ بنے، لذتوں کا عادی، مجاہدے کا عادی بنے. کہا کہ اسلام کی رہبانیت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی خاطر مجاہدہ کرے، یہاں تک کہ اس کو موقع آئے تو وہ اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دے. جنگ بھی کرنے کا موقع آئے کرے، مسلمان حاکم ہے، اس کے تحت وہ اگر جنگ کا موقع آتا ہے جنگ بھی کرے. تو کہا کہ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَةُ الْإِسْلَامِ، اسلام کی رہبانیت یہ ہے اللہ کی خاطر مجاہدہ کرنا. وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت. آج دیکھیے آدمی بیٹھا بیٹھا کتنے گھنٹوں گھنٹوں موبائل پہ وقت گزار دیتا ہے، لیکن اگر اس سے کہیں گے کہ تلاوت ہو پاتی ہے؟ نہیں. آدمی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتا ہے، لیکن سبحان اللہ، الحمدللہ، ہاں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا اس طرح کی جتنے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کتنے اذکار ہیں، استغفار ہیں، درود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنا ہو پاتا ہے؟ اگر بات کرے سیاست پر گھنٹے نکل جائیں گے، اگر بات کرے تجارت پر گھنٹے نکل جائیں گے. دنیوی فضولیات بھی بعض اوقات ہوتی ہیں، آدمی کوئی اس کا مطلب نہیں ہے، نہ آنا نہ جانا، نہ کچھ نقصان نہ فائدہ، آدمی گھنٹوں اس میں نکال دیتا ہے. گپ شپ میں کتنا مزہ آتا ہے. لیکن وہی مخلوق کا تذکرہ لذت دیتا ہے، خالق کا تذکرہ کیوں لذت نہیں دیتا؟ اس لیے کہ دل بیمار ہے. جب دل بیمار ہوتا ہے تو اچھی غذا بھی کڑوی لگتی ہے. آدمی کی زبان بیمار ہوتا ہے، آدمی کیا ہوتا ہے؟ کھانا لو، آپ کے لیے خاص منگائے، فلانی ہوٹل کا ہے، کھایا، کھانا کڑوا ہے. پیارے، کھانا کڑوا نہیں ہے، تو بیمار ہے. ہم سب کھائیں، بہت ٹیسٹی کھانا، تجھ کو کڑوا لگ رہا ہے، ہم کو نہیں. کیوں؟ ایپ کھانے میں نہیں ہے، عیب تیرے اندر ہے. عیب کس کے اندر ہے؟ تیرے اندر ہے. تو انسان کا دل جب بگڑ جاتا ہے تو اللہ سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، کیونکہ مجرم بادشاہ کی طرف آنے سے کتراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجرم ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے اور اس کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے. اسی لیے توبہ کہتے ہیں کس کو؟ واپس لوٹنے کو. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے معنی کیا ہے؟ رجع، واپس آنا. معلوم ہوا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو آدمی اللہ سے دور 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 ہوتا چلا جاتا ہے، اور طاعت کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے قریب قریب. وسجد وقترب وان اللہ لمع المحسنین، ان رحمتی قریب من المحسنین. اللہ کا قرب اور اس کی معیت اس کی طاعت کے ساتھ ہے. لیکن جب آدمی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے دوری ہوتی ہے. سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے بھی دور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قریب نہیں کرتا ہے. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ دھتکار دے گا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آئے اور کفر کی زندگی جی کے آئے. تو یہ ذکر اللہ کا اللہ سے جوڑتا ہے. اللہ کی یاد جس دل میں ہو شیطان اس پر مسلط نہیں ہوتا ہے. اللہ کی یاد جس دل میں ہو اس میں قساوت اور سختی پیدا نہیں ہوتی ہے. اللہ کی یاد جس دل میں ہو اس دل کے اندر نصیحت کا زیادہ اثر ہوتا ہے. لیکن جو دل غافل ہوتا ہے، غفلت قساوت پیدا کرتی ہے، قساوت معصیت کی طرف لے جاتی ہے. اس کو یاد رکھی ہے. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ غفلت. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دیکھیے تدرج دیکھیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنے بارے میں غفلت میں ڈال دیا. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے اوامر، اللہ کے آگے جواب دہی، لاپرواہ ہو گئے. بھلانا، بھولنا ترک کے معنی میں عربی زبان میں آتا ہے. چھوڑ دیا انہوں نے اللہ کو یاد کرنا. تو اللہ نے ان کو اپنے بارے میں غفلت میں ڈال دیا کہ اپنے انجام کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا. کیوں؟ سخت ہو گئے دل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے گناہ بتائے، جرم بتایا، اور کہا کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. جرم سے دل سخت ہو جاتے ہیں. غفلت سے انسان معصیت میں مبتلا ہوتا ہے. آدمی پہلے غافل ہوتا ہے، اس کے بعد معصیت آتی ہے. غفلت سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت ہونے کے بعد گناہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور کیا فرمایا؟ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق لوگ ہیں. فاسق بعد میں ذکر کیا، اور پہلے کیا بتایا؟ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو بلا دیا. اللہ کی یاد انسان کو فاسق بننے سے روکتی ہے. اللہ کو بھولنا، اللہ کو بلانا ایک انسان کو فاسق بننے کا دروازہ اس کے لیے کھولتی ہے. کیونکہ غفلت انسان کے دل میں سختی پیدا کرتی ہے، اور ذکر دل کو نرم کرتا ہے. جب دل نرم ہوتا ہے نصیحت کا اثر ہوتا ہے، نصیحت کا اثر ہوتا ہے انسان دیندار بنتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. تو کہا کہ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ، دو، وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کر. یہ دونوں چیزیں دل کو نرم کرنے والی ہیں. تلاوت القرآن بھی. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کی یاد سے دل چین و سکون پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. قرآن بھی تو اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کے بارے میں کہا صاد وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ، صاد قرآن کی قسم، والقرآن ذِي الذِّكْرِ جو نصیحت والا ہے. تو یہ بھی نصیحت ہے. ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد دلانے والی چیز، یاد دہانی. قرآن یاد دلاتا ہے تیرا ایک مالک ہے، تیرا ایک رب ہے، تیرا ایک معبود ہے. اس نے تجھ کو پیدا کیا، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، یہ ایک دن اس کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا، قیامت قائم کرے گا، بندوں کے درمیان حساب کرے گا، جنت جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ قرآن یاد دلاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کو یاد دلاتا ہے۔ تو یہ دونوں ذکر ہیں، دونوں ذکر ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے، ان سے انسان اللہ سے جڑا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ کہا وعلیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن، دونوں کی جوڑی ہے، ذکر بھی اور تلاوت قرآن بھی۔ فإنه روحک فی السماء، اس لیے کہ یہ قرآن اور یہ ذکر کیا ہے، روحک فی السماء، آسمان میں تیرے لیے راحت ہے، آخرت کی دنیا میں تیرے لیے کیا، یہ راحت کا ذریعہ ہے۔ وذکرک فی الارض، اور زمین میں تیرے لیے ذکر ہے۔ زمین میں ذکر کے کیا معنی، دو باتیں علماء نے اس باب میں بیان کی ہیں، ایک تیرا تذکرہ ہے کہ تو اگر ذکر کا اہتمام کرے اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ تیرا ذکر خیر دنیا میں باقی رکھے گا، اللہ تعالیٰ قلوب میں تیری محبت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو تیری قدر کرنے والا بنائے گا، وہ تیرا اچھا تذکرہ کریں گے، تیرے لیے دعا کریں گے، بدعا نہیں، لعنت نہیں، تیرے لیے رحمت کی دعا کریں گے، تیرا تذکرہ خیر، ذکر خیر باقی رہے گا۔ دوسرے معنی علماء نے کہے ہیں کہ ذکر سے مراد یہاں پر کیا ہے، نصیحت ہے، کہ زمین میں دنیا کی زندگی میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے، یاد دہانی ہے، یہ تجھ کو یاد دلاتا رہے گا تیری زندگی کا مقصد اور تیرا انجام، تجھ کو سونے نہیں دے گا، غافل ہونے نہیں دے گا، اللہ سے دور ہونے نہیں دے گا۔ دونوں معنی یہاں پر علماء نے ذکر کیے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ جو قرآن ہے، اے نبی، آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے۔ علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے، یہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 44 ہے، کہا کہ یہ آپ کا شرف ہے اور آپ کی قوم کے لیے شرف کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں قرآن عربی میں نازل کیا، آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، یہ شرف کی چیز ہے۔ تو یہاں پر مراد شرف بھی ہو سکتا ہے کہ زمین میں تیرے لیے کیا ہے، یہ بڑی شرف کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے کہ تو اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ انسان کی قدر اللہ کی یاد سے بڑھتی ہے، انسان کی قدر قرآن کے ساتھ تعلق سے بڑھتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو پست ذلیل کر دیتا ہے۔ اوپر کرنا، نیچے کرنا، عزت دینا، ذلت دینا، کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ بهذا الكتاب، اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کا حق ادا کرنے والے عزت پاتے ہیں، اس کتاب کا حق برباد کرنے والے خود برباد ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ معلومہ ذکر تیرا یہاں پر ہے دنیا میں کا مطلب یہ ہے کہ تیرے لیے شرف اور ذکر خیر کا ذریعہ ہے۔ دوسرے معنی جو علماء نے بیان کیے ہیں وہ یہ کہ تمہارے لیے نصیحت ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 10 میں فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے یقیناً تمہارے لیے، تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تو یہاں پر ذکر کس معنی میں ہے؟ فیہ ذکرکم کا مطلب تمہارا تذکرہ ہے، نہیں، فیہ ذکرکم، تمہاری نصیحت اس میں ہے، جو بھی تم کو نصیحت چاہیے، تم کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کتاب کے اندر تمہارے لیے کافی نصیحت موجود ہے۔ تو ذکر کے معنی نصیحت ہوتے ہیں اور ذکر خیر کے بھی ہیں۔ تو قرآن زمین میں تمہارے لیے راحت کا ذریعہ ہے، پریشانیوں میں، مصیبت میں ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، اس کے لیے دل کا سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا توکل، اللہ پر توکل، اللہ کے انعامات، اللہ کا اجر، جب آدمی اس پر سوچتا ہے تو مصیبتوں میں بھی اس کے لیے راحت بنتا ہے۔ آدمی، ہر آدمی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہر آدمی تکلیفوں میں مبتلا ہے، انسان کو پیدا ہی تکلیف میں کیا گیا ہے، اس سے فرار نہ مالدار کے لیے ممکن ہے، نہ غریب کے لیے، نہ بادشاہ کے لیے، نہ رعایا کے لیے، ہر آدمی پریشان ہے۔ کسی نہ کسی اعتبار سے پریشانی الگ ہے. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے وعدے, اس کی قدرت, اس سب کو پڑھ کر ایک انسان کے لیے دل اس کا مطمئن ہوتا ہے, سکون پاتا ہے, وہ اپنے سوالوں کا جواب قرآن میں پاتا ہے, زندگی کی توجیہ اس کے سامنے آتی, کیوں کیا کیوں چل رہا ہے ایسا سمجھ میں آتا, ہاں یہ دار الابتلاء ہے اور وہ دار الجزا ہے, تو سمجھ میں آتا ہے اور آدمی کو سکون محسوس ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ایک آدمی جب واقعی قرآن کا حق ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں اس کے لیے عزت کے راستے کھولتا ہے. تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے, اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ مجاہدہ نہ چھوڑے. نفس کا غلام بننا کیسی ذلت ہے اور اللہ کا غلام بننا کیسی بڑی عزت ہے. غلام بننے کی سوا چارہ نہیں, بننا تو بننا ہے ہی, چوائس آپ کو ہے, چوائس اس میں نہیں ہے کہ غلام بننا کہ نہیں بننا, چوائس آپ کو اس میں ہے اللہ کے بننا یا کسی اور کے بننا, نفس کے بننا, شیطان کے بننا, سماج کے بننا, باپ دادا کے بننا, بیوی کے بننا, کس کے غلام بننا. غلام تو بننا ہی بننا ہے, لیکن اللہ کا غلام بننا ہے کہ نفس اور شیطان کا یا سماج کا, آدمی کو آپشن ہے, کیوں نہ انسان اللہ کا غلام بن جائے اور نفس کا مالک بنے. آج کل ہم لوگ کس کے غلام ہیں؟ موبائل فون کے. کوئی ایسا غلام دیکھا ہے کہ جس کو آپ اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں اس کے بعد ہر بات پر لبیک کہتے ہیں؟ دیکھیے, ہاں, نوٹیفیکیشن, جیسا ہی نوٹیفیکیشن آیا, کیا حکم ہے میرے آقا, ہے کہ نہیں, اور اذان کا جواب اور فون کا جواب, بتائیے کس کا جواب پابندی سے دیتا ہے, کس کا جواب پابندی سے دیتا ہے. کیا مجال ہے کہ کوئی ایک میسج بھی چوک جائے جس نے چیک نہ کیا, جیسے ہی میسج آیا بے چینی شروع ہو جاتی, کچھ تو ہوگا اس میں, چیک کرو چیک کرو چیک کرو. قرآن سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن اب تک پڑھا نہیں, اس کو معلوم نہیں کیا اس میں. اللہ کی طرف سے وہ میسج آیا ہے, وہ بھی تو میسج ہے, وہ اللہ کا بادشاہ کا میسج ہے, یہ فقیروں کا بھکاریوں کا میسج آیا ہے, اس کو پڑھنے کا کتنا شوقین ہے, آپ سوچیے. تو آج ہم لوگ موبائل کے غلام بن گئے, اس کو ہم پیسے سے خریدتے ہیں لیکن اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں. تو یہ بہت افسوس کی چیز ہے, آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا غلام نہ بنے بلکہ نفس کا مالک بنے اور اللہ رب العالمین کا غلام بن جائے. سب سے عقل مند آدمی اور کامیاب آدمی وہ ہے جو نفس سے نہیں جیت سکتا اور کسی سے نہیں جیت سکتا. بہت سے لوگ غالبانے کی حکومتیں قائم کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن جب نفس کا معاملہ آتا ہے اپنے نفس کے مقابلے میں اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے. جو اپنے نفس پر شریعت نافذ نہیں کر سکتے پوری دنیا میں کیا کریں گے؟ جو اپنے نفس پر شریعت کو غالب نہیں کر سکتے, اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت نافذ نہیں کر سکتے اپنے آپ پر, اپنے دل پر اور اپنے جسم پر, اپنی ذاتی زندگی میں, وہ پوری دنیا میں قائم کرنے کی بات کرتے ہیں, کیا ہے مذاق نہیں تو اور کیا ہے, یہ بس زبان کے دعوے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی ہے امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. نمبر 8, انصار کا خصوصی خیال رکھنا, یا جس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے جنہوں نے دین کی ضرورت کے وقت میں اس کے لیے قربانیاں دی, ان کی قربانیوں کی قدر کرنا اور ان کو بھولنا نہیں, یہ اصول ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مر ابو بکر والعباس رضی اللہ عنہما, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ, یہ دونوں, مر ابو بکر والعباس رضی اللہ عنہما بمجلس من مجالس الانصار وهم يبكون, انصار کی ایک مجلس پر گزرے, دیکھا وہ لوگ رو رہے ہیں, انصار رو رہے ہیں. فقال ما يبكيكم, کہا کیوں روتے ہو؟ قالوا ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کی یاد آ رہی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں بیمار ہو گئے اس وقت کی بات ہے کہ انصار اس وقت میں رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں کیسی پیاری مجلسیں ہوا کرتی تھی، ہم بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دین سکھاتے تھے، ہمارے مسائل سنتے تھے، ہم کو رہنمائی دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش صحبت بھی تو نعمت تھی۔ تو صحابہ ان مجلسوں کو یاد کر رہے ہیں کہ اب وہ مجلسیں ہم کو نہیں مل پائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بیمار ہیں اور کل نہ جانے کب آپ کی وفات بھی ہو جائے، آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ کیونکہ قرآن میں کیا کہا اللہ نے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل انک میت وانہم میتون، موت سب کو آنی، کل نفس ذائقۃ الموت، آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، تو مجلسیں ہم سے چلی جائیں گی، ہم وہ مجلسیں نہیں پائیں گے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجالس کی کیا قدر ہے صحابہ کے پاس، کہ اس سے محرومی پر غم ان کو ہو رہا ہے کہ دینی مجالس ہم سے فوت ہو جائیں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم سے فوت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا، فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ بذلک۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کو بتایا کہ صحابہ ایسے ایسے رو رہے تھے، انصار رو رہے تھے۔ انصار کون؟ مدینے والے، جنہوں نے مہاجرین کا ساتھ دیا ہر اعتبار سے۔ قال فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر آئے ایسے حال میں کہ آپ نے چادر کی پٹی اپنے سر میں باندھ رکھی تھی، سر پہ آپ کی کیا تھی؟ پٹی بندھی ہوئی تھی، آخری وقت ہے۔ کہتے ہیں فصعد المنبر، آپ منبر پر چڑھے، ولم يصعده بعد ذلك اليوم، اس کے بعد آپ کبھی اس منبر پر نہیں چڑھے، یعنی اب یہ آخری واعظ و نصیحت اور آخری ملاقات ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی جو آپ منبر پر چڑھ کے آپ نے نصیحت کی۔ وحمد اللہ واثنى علیہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم قال، اس کے بعد کہا، اوصیکم بالانصار، اوصیکم بالانصار، میں تم کو انصار کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، فانہم کرشی وعیبتی، کہا کہ وہ میرے جسم و جان کی طرح ہیں۔ انصار کیا ہیں؟ میرے اپنے ہیں، میرے خاص ہیں، میرے لوگ ہیں۔ کرشی وعیبتی کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے کہا وہ میرے خاص لوگ ہیں، وہ میرے جسم و جان کی طرح ہیں۔ قد قضوا الذی علیہم وبقی الذی لہم، ان کو جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا، اب ان کو جو ملنا ہے وہ باقی ہے، ان کے عمل کا معاملہ، انہوں نے ذمہ داری جو نبھانی تھی وہ نبھا لی، لیکن اب ان کو جو اجر ملنا تھا وہ باقی ہے۔ فاقبلوا من محسنہم، ان کے جو اچھے ہیں، نیک صالح ہیں، ان کی بھلائیوں کو قبول کرو، وتجاوزوا عن مسیئہم، اور ان میں سے کسی سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس سے تجاوز کرو، نظر انداز کر دو اس کو، ان میں سے جو اچھے ہیں، جو بھلا کام کریں اس کی قدر کرو، اس کو قبول کرو، اور جو ان میں سے ایسے ہیں جو کچھ غلطی کر بیٹھے، برائی ان سے ہو جائے، نظر انداز کرو، ان کے ساتھ سختی مت کرو۔ کس کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ انصار کے ساتھ۔ انصار کون ہیں؟ جنہوں نے دین کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، جب واقعی دین کو ضرورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مال چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ جوڑیاں بنا دی ہیں، مہاجرین کی، یہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی، اپنے مال میں سے ان کو دینا، اپنی تجارتوں میں سے ان کو لے کے ساتھ تجارت کرنا، حصہ دینا، کھانے پینے کا ان کا خیال رکھنا، کپڑوں کا خیال رکھنا، رہائش کے بارے میں مدد کرو، انصار کے اوپر ذمہ داری ڈالی اور جوڑیاں بنا دی، ان میں قوت قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا انصار اور مہاجرین میں سے۔ اور انہوں نے اپنا سب کچھ لا کے دیا، جو بھی ان کے پاس تھا سب انہوں نے مہاجرین کے ساتھ تقسیم کیا، یہ لے لو تم لو، یہ میں لیتا ہوں، اور اپنا مال اور گھر اور جائیداد اور کھیتی باڑی جو بھی ان کے پاس تھا انہوں نے آنے والے مہاجرین کو سب کچھ دیا. جنگیں ہوئی، ساتھ ساتھ اس میں شریک رہے، اپنی جان کو بھی دین کی خدمت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کے لیے پیش کیا، ہر اعتبار سے قربانی دی، دینی مجالس میں شریک ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، آپ کے ساتھ جنگوں میں گئے، آپ کے حکموں کو پورا کیا، معاشرے میں دین کو نافذ کرنے کے لیے ہر اعتبار سے قربانی دی. آپ نے فرمایا جو ان کو کرنا تھا کر لیا، انہوں نے جو ذمہ داری تھی پوری کی، بہت کیا انہوں نے، اور اب بچا کیا ہے؟ کچھ بچا نہیں ہے، بچا صرف یہ ہے کہ ان کا اجر ان کو دیا جائے، ان کا اجر ان کو اللہ کی طرف سے ملے، بس وہ باقی ہے. اب تو اب یہ دنیا میں جب ہیں تب تک ان کے جو اچھے ہیں ان کی بھلائیوں کی قدر کرو، ناقدری مت کرو، اور ان میں سے کوئی برائی کرے تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ تجاوز کرو، نظر انداز کرو، پکڑو مت ان کو، ستاؤ مت ان کو، زیادہ ان کو یہ مت کرو، نظر انداز کر دو، بھول چوک ہر ایک سے ہوتی ہے. تو ان کے اندر اگر کسی سے کوئی برائی ہوتی ہے ان سے تجاوز کرو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ دین کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی ناقدری نہ کی جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا غلط بھی صحیح ہو جاتا ہے، لیکن یہ اسی لیے کہا نا کہ ان کے جو برے ہیں ان کے ساتھ درگزر کرو، برے کو برائی کہا، غلط کو غلط کہا، برائی کو برائی کہا، لیکن کیا کہا؟ تجاوز کرو. تو نرمی کرنے کا حکم یہاں پر دیا، کس کے لیے؟ جنہوں نے دین کے لیے بہت قربانیاں دی. دینی دعوتی میدان میں بھی اس کا لحاظ ہونا چاہیے. کوئی آدمی ہوتا ہے جو شروعات کے دور میں بہت دین کے لیے کچھ کوشش کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، پھر دین کی عمارت پختہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد لوگ آتے ہیں اور اس عمارت کی سائے میں راحت پاتے ہیں، ان کے لیے ایک زندگی کا مقصد اور کام مل جاتا ہے. لیکن اس عمارت کی تعمیر کے لیے شروع میں جن لوگوں نے اینٹیں رکھی ہیں اور پسینہ بہایا ہے اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان لوگوں کی ناقدری بعد میں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ایسے یعنی اخلاق کے اعتبار سے، دعوت کی قربانی کے اعتبار سے تو پختہ ہوتے ہیں، لیکن ہر اعتبار سے پختہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی علمی اعتبار سے پختہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی مال اتنا لٹا چکے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بچتا نہیں ہے. بعد میں جو آتے ہیں وہ پوری فیسلٹی کے ساتھ آتے ہیں، سب کچھ بنا بنایا ہوتا ہے، کھانا پکنے کے بعد کھانے کے ٹائم پہ آتے ہیں، انہوں نے دھواں برداشت نہیں کیا، انہوں نے آگ کی گرمی برداشت نہیں کی، انہوں نے لکڑیاں چننے کی تکلیف برداشت نہیں کی. وہ کب آئے؟ کھانا پکنے کے ٹائم پہ پک گیا، اب آئے، اب دعوت میں وہ شریک ہو جاتے ہیں. اس وقت میں ضروری ہوتا ہے کہ ان کی قدر کی جائے جنہوں نے پہلے تکلیفیں اٹھائی ہیں. یہ اصول ہے اور یہ اخلاقی تقاضا بھی ہے کہ مراتب کا لحاظ کیا جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں خاص تاکید کی، کہا کہ ان کے اچھوں کی بات کو قبول کرو اور بروں سے یا برائی کرنے والوں سے درگزر کرو، زیادہ معاملہ ٹائٹ مت کرو، درگزر کرو. کیوں؟ بہت کچھ کر چکے لوگ، ایک آدھ غلطی ہو جائے تو چھوڑ دیا کرو، اتنا زیادہ باریکی ان کے بارے میں مت کرو. وہ تجاوز عن مسیئہم، ان کی برائی میں مبتلا ہونے والے سے تجاوز کرو. تو یہ ایک بہت اہم یعنی چیز اس میں ملی، دو باتیں ہم کو ملتی ہیں. نمبر ایک، اس میں انصار کی خصوصی فضیلت ہے، انصار کی خصوصی فضیلت ہے، اور دو، بلکہ انصار سے محبت ایمان کا تقاضا اور علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے، اور نفاق کی علامت انصار سے بغض ہے. کوئی آدمی انصار سے نفرت رکھتا ہے، منافق ہے وہ، اس کی علامت یہ ہے کہ انصار سے بغض رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا انصار سے کہا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ مال و متاع لے کر اپنے گھر جائیں اور تم مجھ کو لے کر جاؤ؟ صحابہ کھڑے ہوئے، انصار سے کہا، واللہ یا رسول اللہ بالکل ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں. ہمارے کچھ نوجوان ہیں، انہوں نے بول دیے ایسی بات. کیا بول دیے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اتنا فلاں فلاں کو تقسیم کیا, ہم کو نہیں مل رہا ہے. کہا ہمارے نادان نوجوان ہیں وہ, ہم لوگوں کو نہیں چاہیے کچھ, آپ ہمارے لیے ہیں, ہمارے لیے بس کافی ہے. آپ نے کہا انصار میرے اور میں انصار کا ہوں, جہاں انصار جائیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا, انصار جو راستہ چلیں گے جو وادی میں جائیں گے میں ان کے ساتھ رہوں گا. یعنی یہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آخری وقت تک, بلکہ آپ نے کہا تم میرے بعد بہت ساری ترجیحات دیکھو گے, تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پہ مجھ سے ملو. یعنی انصار سے کہا حکومت کے معاملات میں تم پر دوسروں کو عہدے ملیں گے, تم کو نہیں ملیں گے, تم صبر کر لینا یہاں تک کہ تم کہاں ملو مجھ سے, حوض کوثر پر. حوض کوثر پر, اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا وعدہ دنیا میں نہیں ہے. لہذا بعض خرافات والے لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ملے یہاں پر, کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. انصار سے بہتر کوئی اور ہو سکتا ہے جو ملاقات کا حقدار ہو؟ آپ نے خود ان سے کہا کہ ہمارا وعدہ ملنے کا کہاں ہے, دنیا میں نہیں, کہاں ہے, حوض کوثر پر, تو وہاں ملاقات ہوگی. تو صحابہ سے کہا کہ تم کو ترجیحات دیکھنے ملیں گی, تم کیا کرنا اس پر, صبر. اسے ایک بات یہ معلوم ہوتی کہ بات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دین کے قیام کے لیے, دعوت کے لیے, دین کے استحکام کے لیے پہلے مرحلے میں بہت قربانیاں دیتے ہیں, بعد میں ان کو عہدے نہیں ملتے ہیں. اب اگر آدمی عہدے کے لیے کیا ہے ناراض ہو جاتا ہے, لیکن جس نے اللہ کے لیے کیا ہے اس کے لیے عہدے کی کوئی قیمت اس کی نگاہ میں نہیں ہوتی ہے, اس نے جو کرنا تھا اس کا کام ہی اس کا بدلا ہے. واقعی آدمی کام کا وہ ہے جس کا کام ہی اس کا انعام ہو, یاد رکھیے اس بات کو. واقعی کام کا آدمی کون ہے؟ بولے بھائی میرے کو کام کرنے دو, یہ کام ہی میرا انعام ہے, کام کرنے کا موقع ملنا ہی میرے لیے تقدیر ہے, میرے لیے نعمت ہے, مجھ کو اس کے بدلے میں دنیا میں کوئی عہدہ نہیں چاہیے. یہ سیاسی لوگ ہیں جو چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے ہیں تاکہ آگے ان کو عہدہ ملے. دائی ایسا نہیں ہوتا ہے, دین کا خادم ایسا نہیں ہوتا ہے. دین کا خادم دین کے لیے کرتا ہے, اللہ کے لیے کرتا ہے, آخرت کے لیے کرتا ہے, عہدے کے لیے وہ نہیں کرتا ہے. یہ گری ہوئی چیز ہے کہ ایک انسان عہدہ پانے کے لیے دین کی خدمت کرے, یاد رکھیے اس بات کو. تو کہا انصار کے بارے میں کہا کہ تم اپنے اوپر ترجیحات دیکھو گے, تم کو عہدے نہیں ملیں گے, دوسرے آئیں گے پیچھے سے اور عہدے لے جائیں گے, صبر کرنا تم. عہدہ نہ ملنے پر کیا کہا؟ کیس کرنا ان کے خلاف نہیں, کیا کرنا؟ صبر کرنا. جو یہاں صبر کر لے اس کو کہاں موقع ہے؟ حوض کوثر پر, یہاں تک کہ تم اس سے حوض پر ملنا. تو بہت جگر گردے کی چیز ہے کہ ایک انسان دین کی خدمت کرے اور پھر جب کرسی کا وقت آیا تو وہ نیچے بیٹھ جائے, یہ کام اصل ہے. یہ بہادر آدمی ہے, یہ مخلص آدمی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں خاص طور سے انصار کی فضیلت ہے. اور طبعاً اس میں ایک اصول دیا گیا ہے کہ جو لوگ دین کے لیے قربانیاں دیں ان کی قدر قوم کرنا چاہیے. بہت سارے علماء آپ دیکھیے, چونکہ میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ ضمن میں اس کو یاد رکھیں, علماء اپنی زندگی میں کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہے, کوئی مسجد میں امامت کرتا ہے, کوئی اور دین کی خدمات کرتا ہے, داعی ہوتا ہے کوئی, آخری عمر میں جب پہنچتا ہے اور کرسی پر چارپائی پر پڑ جاتا ہے, چل نہیں پاتا ہے, پھر نہیں پاتا ہے, بول نہیں پاتا ہے, بیمار, کینسر اور یہ وہ بیماریاں اس کے جسم میں گھونسلا کر لیتی ہیں, قوم اس کو بھلا دیتی ہے. کیونکہ قوم چلتی رہتی ہے, جو رک گیا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. بڑے بڑے علماء مدارس میں, مساجد میں, دینی اداروں میں خدمت کرتے ہیں, لیکن جب ان کی آخری حصہ ان کی عمر کا ہوتا ہے, اب کچھ کر نہیں پاتے ہیں, قوم ان کو بھلا دیتی ہے. اس وقت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو یاد رکھا جائے, ان کے کھانے کا کیا, ان کے گھر کا کیا, ان کی دواؤں کا کیا, ان کی زندگی کا کیا. اب کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں, جب کرتے تھے تب سب پوچھتے تھے, بعد میں کوئی نہیں, اب زیادہ ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے جو کیا کیا, اب تو ان کا خیال رکھ. لہذا جو بھی اہل علم یا جو بھی دین کی خدمت کرنے والے ہیں, ان کے بعد کے دور میں قوم کے لیے ذمہ داری ان کی ہے کہ ان کو یاد رکھے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے, جو بزرگ علماء ہمارے ہیں, جو بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکے ہیں, ان لوگوں کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. ویسے بھی بوڑھے کی قدر کرنا ایک بڑی بات ہے اگر وہ بوڑھا عالم ہو اور ایسا عالم ہو جس نے دین کی خوب اپنی زندگی میں پوری زندگی لگا دی. اس نے قوم کو بہت کچھ دیا, اس نے اس وقت میں بھولنا اس کو یہ بدبختی ہے, یہ بدبختی ہے, بہت بڑی بدقسمتی انسان کے لیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نمبر 9, خواتین سے حسن سلوک. عمر ابن اخوص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ شہد حجۃ الوداع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کی صحبت اختیار کی حجۃ الوداع میں. حجۃ الوداع آخری حج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا. آپ نے زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک ہی حج کیا. 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے راجح قول کے مطابق. فاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حج میں, وحمد اللہ واثنى علیہ وذکر ووعظ, آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی. تو اس میں کیا فرمایا؟ ثم قال استوصوا بالنساء خيرا, استوصوا بالنساء خيرا, عورتوں کے بارے میں بھلے سلوک کی وصیت میری قبول کر لو. میری تمہارے لیے وصیت ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَان, اس لیے کہ تمہارے پاس وہ عورتیں کیا ہیں؟ قیدی ہیں. وہ عورتیں تمہاری کیا ہیں؟ تمہاری ماتحت ہیں, کہیں جا نہیں سکتی ہیں, تمہارے ذمن میں تمہارے ماتحت اللہ نے ان کو کیا ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر قوام ہیں, حاکم ہیں, نگراں ہیں, ان کے سرپرست ہیں, عورتیں ماتحت ہیں, اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں, حتیٰ کہ نماز کو جانا ہے اجازت مانگ کے جانا ہے ان کو. ان کے اندر تابے داری ہے, ان کے لیے تابے داری ہے, ان کے لیے گھر کی دنیا ہے. وہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ تمہارے پاس گویا کے قیدی ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ, ان پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے, تم ان کے پورے معاملات میں مالک نہیں ہو. کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, جو چاہے کراؤں گا, نہیں. مار پیٹ کرے گا, نہیں. تمہارا ان پر کوئی زور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. علماء نے کہا مراد زنا نہیں ہے, بلکہ ان کی طرف سے بے حیائی کا اظہار ہو, کچھ پردے کے تعلق سے, مردوں کے تعلق سے کچھ ایسی بات سامنے آئے جو اخلاقی اعتبار سے ٹھیک نہ ہو. تو فَإِن فَعَلْنَا فَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اگر ایسی بات ان سے دیکھنے کو ملے, تم سے بدزبانی کرتی ہے, بے حیائی کی باتیں کرتی ہے, بد اخلاقی اس میں دیکھنے ملتی ہے, پردے کا اہتمام اس کی زندگی میں نہیں ملتا ہے, تو کیا کرو؟ فَإِن فَعَلْنَا فَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, نمبر 1, ان کو کیا کرو؟ اگر ایسا وہ کریں, کلی بے حیائی کا ارتکاب کریں, ان سے بستروں کو الگ کرو. ناراضگی کا اظہار ہے, ان سے کیا کرو؟ بستر کو الگ کرو. فاحجرهن فی المضاجع, سونے کی جگہوں میں, خوابگاہوں میں ان سے جدائی اختیار کرو. واضربوهن ضربا غیر مبرح, دوسرا مرحلہ, ہاتھ اٹھاؤ تو ایسا کہ اس سے ان کو شدید چوٹ نہ پہنچے. مارنے کا اگر موقع آئے ہاتھ اٹھاؤ تو ایسا نہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دی, دواخانے میں جانا پڑ رہا, اس کو ایڈمٹ کرنا پڑ رہا, نہیں. ہاتھ اٹھانا ہے ہلکی مار, وہ بھی کب؟ دوسرے مرحلے میں. الگ ہونے کے بعد بھی اس کو اگر ہوش میں نہیں آتی, پھر بھی غلط کام کرتی ہے, تو اس پہ لیے کیا ہے؟ ہاتھ اس سے اٹھا سکتے ہیں, لیکن کیسا؟ کہ سخت چوٹ اس کو نہیں آنا چاہیے, زخم نہیں ہونا چاہیے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر وہ اس پر تمہاری بات مان لیں تمہاری ناراضگی کے خوف سے, یا پھر تمہارے خوف سے, بٹائی کے خوف سے, اگر وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں, اپنے آپ کو صحیح کر لیں, فلا تبغوا علیہن سبیلا, تو پھر اب ان کے خلاف راستہ تلاش مت کرو ظلم و زیادتی کا, ان کے خلاف راہ نہ ڈھونڈو ظلم و زیادتی کی. ان لکم من نسائکم حقا, ان لکم من نسائکم حقا, وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، تمہارا بھی اپنی عورتوں پر حق ہے اور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے۔ ون سائیڈڈ معاملہ نہیں ہے، میں شوہر ہوں تو بیوی نہیں، تیرا بھی اس پر حق ہے اور اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ دیکھیں اسلام نے دونوں کے ایک دوسرے پر حق بتایا ہے۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، کوئی آزاد نہیں ہے، کوئی آزاد نہیں ہے، ایک طرفہ حق کسی کا نہیں ہے کہ میں مالک ہوں تو نوکر ہے، نہیں، اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے اور تیرا بھی اس کے اوپر حق ہے۔ کہا کہ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، تمہارا حق اس پر کیا ہے؟ کہا فَلَا يُعَطِئَنَّ پُرُشَكُمْ مَن تَكْرَهُونَ، جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے، جس شخص کو تم پسند نہیں کرتے، ان کو چاہیے کہ اپنے بستر پر ان کو بیٹھنے نہ دیں۔ ایسا کوئی آدمی جو تم کو پسند نہیں ہے، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر آئے اور بیٹھے تمہارے بستر پر، یعنی تمہاری بالکل خانگی زندگی میں، خانگی حصوں میں گھر کے بیٹھے، نہیں، تمہارا حق ہے کہ تمہاری غیرت کی، عزت کی، پسند کی وہ حفاظت کرے، تمہاری ناپسندیدگی کا خیال رکھے، اپنی عزت کا بھی لحاظ کرے، اور جس جو تم کو پسند نہیں اس کو اپنے گھر میں ایسی جگہ نہ بٹھائے جو بالکل خاص ہو۔ ولا یاذن، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری غیر موجودگی میں آنے دے غیر محرم کو، نہیں۔ ولا، پہلی حدیث آپ دیکھ چکے ہیں کہ جن میں، جس گھر میں، کمرے میں ایک مرد اور ایک عورت اجنبی ہو تو کیا ہے؟ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ولا یاذن فی بیوتکم لمن تکرہون، اور اپنے گھر میں ایسے کو آنے ہی نہ دیں کہ جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو۔ بعض رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور بعض اجنبی ہوتے ہیں، اجنبی کو تو انٹری نہیں اور رشتہ دار ہے بھی تو ایسی اس کے ساتھ خلوت اس کے ساتھ نہیں ہوگی جو تم کو پسند نہیں ہے۔ رشتہ داروں میں بھی کوئی محرم ہوتا ہے لیکن تم کو پسند نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کا بھی، تمہاری پسند کا بھی خیال رکھیں۔ الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم لباس میں اور کھانے پینے میں ان کا خیال رکھو۔ ایسا نہیں کہ باہر بریانی اور ہاں مرغی توڑ رہے اور گھر پر خرچے کے لیے پیسے ٹھیک سے نہیں دے رہے، دال کھلا رہے ہو، بہت سارے لوگوں کا حال ہوتا ہی، باہر دوستوں کے ساتھ دعوتیں اڑا رہے ہیں اور دوسروں کو میں دیتا ہوں، کیوں؟ ٹھاکر صاحب ہیں اور گھر میں بیوی مانگ مانگ کے تھک گئی، ذرا کبھی وقت ملے تو فلاں چیز لے آئیے، دل بہت کھانے کو کر رہا ہے، نہیں، جو ہے وہی کھا لو، اتنے میں چلاؤ، لیکن وہی آدمی باہر دے گا۔ زیادہ حقدار یہ ہے، زیادہ حقدار گھر والے ہیں، تو گھر والوں کا خیال رکھے کھانے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، اس کو اچھا لباس پہنائے، اس کو اچھا کھانا کھلائے، اور اس کا معیار یہ ہے کہ جو تو کھاتا وہ کھلا اور جو تو پہنتا وہ اس کو پہنا، یعنی جس معیار کا، جس لیول کا تو کھاتا ہے اس کو بھی اس لیول کا کھلا، یعنی کہ جو کپڑے تو پہن رہا اس کو بھی پہنا، کرتا پاجامہ، بلکہ پینٹ شرٹ، آدمی نے کہا حدیث میں آیا ہے جو تو پہنتا ہے اس کو پہنا، تو میری بیوی ماڈرن ہے ایک دم، میں بھی ٹی شرٹ اور جینس پینٹ پہنتا ہوں، میری بیوی پہنتی ہے، حدیث نہیں، جس معیار کا، جس لیول کا تو اعلیٰ، تو اس کو گھٹیا مت پہنا، آلہ پہن کے اس کو گھٹیا پہنائے، آلہ کھا کے تو اس کو گھٹیا کھلا، ایسا مت کر، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی پسند کر۔ تو الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن، تم کے ساتھ بھلا سلوک کرو، کس میں؟ ان کے پہناوے میں اور ان کے کھانے پینے میں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کے اخلاق کا خیال مرد رکھے، عورتیں اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا لحاظ کریں، دونوں کے ایک دوسرے پر حق ہے، عورت کا حق یہ ہے کہ شوہر کی غیرت کا لحاظ رکھے، اور عورت کا شوہر پر حق یہ ہے کہ وہ کیا کرے، شوہر یہ کرے کہ اس کے لیے کھانے پینے اور اس کی جو ضروریات ہیں، یہ نہیں کہ آدمی تیرے لیے ستارے توڑ کے لاؤں گا اور کھانے کے لیے بازار سے کچھ صحیح ڈھنگ کا کھانا نہیں لاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی بھی محبت کیوں نہ ہو، بھوک لگتی ہے، ہے نا، ہاں بے شک بول رہے ہیں، بات باتوں سے پیٹ بھرتا ہے نہیں. تو آج کل جو ماحول بنا ہوا نا، ایک دم پیار محبت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال. ہاں ٹھیک ہے، اسلام بتاتا پہلے کھانا پینا، ہاں اس کے بعد پیار محبت کی باتیں جتنی ہے کرو، ورنہ خالی باتیں کرے گا اور کھانے پینے کو نہیں دے گا، ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، تعلقات خراب ہوں گے. تو یہ ضرورتیں جو ہے بنیادی ضرورتیں وہ پوری کرے، کھانا پینا لباس. لباس سے عزت ہوتی ہے. بعض دوسری عورتوں میں اٹھتی بیٹھتی دیکھیں گے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہے، لوگ اندازہ لگائیں گے شوہر اس کا خیال نہیں رکھتا، شاید دونوں میں نفرت ہے، اس کی عزت ہوتی ہے. کھانے پینے میں لحاظ رکھے، کبھی پڑوسی آ جاتے ہیں، کبھی مہمان آتے ہیں، گھر کے اندر ڈھنگ کا کھانا ہو کہ جو خود کھاتے ہیں اچھا کھلائے لوگوں کو. شوہر اس میں تنگ ہاتھ نہ رکھے، بلکہ لحاظ رکھے، اس کی عزت کا خیال رکھے. تو یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر دونوں کے حقوق کیا ہے. اور آپ نے خاص طور سے مردوں کو اس کی تاکید کی ہے. خطاب کس سے ہے حدیث میں؟ خطاب کس سے ہے؟ مردوں سے ہے. مردوں کو تاکید کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرد طاقت والے ہوتے ہیں، وہ جبرن کچھ بھی کر سکتے ہیں. عورتیں کمزور ہوتی ہیں، عورتوں کی ساری طاقت زبان میں ہوتی ہے اور عقل میں ہوتی ہے. عقل چلا کے اور زبان چلا کے شوہر کو پریشان کر سکتی ہے. اس کو معلوم ہے اس کو تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے، وہی کرے گی، برتن دھو گی، بجائے گی خوب. اب یہ غصہ ہوگی باہر چلا جائے گا، اس کو معلوم ہے اس کو کہاں سے بٹن، اس کا کہاں سے دبانا ہے. لیکن مرد ظالم ہوتا ہے، مرد ہڈی توڑ دیتا ہے، مرد زخم پہنچاتا ہے. تو ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے. دونوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور دونوں ایک دوسرے سے حسن سلوک کریں. یہ دونوں کے لیے سعادت کی چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نواں باب ہم نے ختم کیا. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.